نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محرم الحرام کے اندر آپ کی اور ہماری دوسری ملاقات ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی. آج کی اس نشست کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. جناب حافظ محمد قاسم ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں, وہ تلاوت قرآن حکیم سے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم.
وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناس, سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناس, سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک کر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گئے جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، فریب نے خیتر کے نا نا کی کیا بات ہے، ابن خیتر کے نا نا کی کیا بات ہے، اس کو گلزار شجاعت کی کلی کہتے ہیں، اس کو گلزار شجاعت کی کلی کہتے ہیں، اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ابن خیدر کے نا نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ او علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ او علی حسن اور پھر حسین، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، بیک دیتے بھی ہیں اور یہ کہتے بلا، بیک دیتے بھی ہیں اور یہ کہتے بلا، مصطفیٰ کے گرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گرانے کی کیا بات ہے، تک کے بولے نہ کی رین خاکم مجھے تک کے بولین کی رین خاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے.
ناظرین, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ان کو سکھاؤ. یہ مہینہ امام علی مقام کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادتوں کو ہر ذہن میں, ہر دل میں اور ہر روح میں تازہ کر دیتا ہے. مناسب یہی ہے کہ ہم حضرت امام علی مقام کی منقبت خاص انہی کے حوالے سے سنتے ہیں تاکہ یادیں اور گہری ہوں اور دل اور دماغ میں امام علی مقام کا تصور پوری طرح اجاگر ہو جائے. عزیزم عمر, جنہوں نے ہمارے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی, وہ بھی حضور کے خاندان کی ایک قسم کی منقبت تھی, لیکن ان سے گزارش ہے کہ خاص امام علی مقام کے حوالے سے کوئی کلام سنائیں.
وہ دل ہے کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین, وہ دل ہے کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین, بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین, بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے, کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے, تیبہ سے کربلا تک, تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین, تیبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین, بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین, مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, جتنے پہ درد آئے, جتنے بے درد آئے رویا نہیں حسین, جتنے بے درد دیائے رویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ غوصلہ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ غوصلہ جتنے بدر دے آئے رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین آئے یزید کتنے باسورت سلاب آئے یزید کتنے باسورت سلاب کس لہر نے بیا کے کس لہر نے بیا کے دبویا نہیں حسین کس لہر نے بیا کے دبویا نہیں حسین حاکم ردا دین پر وہ داغ تو دکھا حاکم ردا دین پر وہ داغ تو دکھا جس کو لہو سے اب تک جس کو لہو سے اب تک دویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہے کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آل الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد میرے ساتھ اس محفل میں شریک بہنوں اور بھائیوں آج قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے میں سورہ احزاب کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیہ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودمان آپ کے خاندان آپ کے اہل بیت کی شان اور فضیلت میں نص قطعی ہے. اس سے زیادہ ان کے مقام و مرتبہ کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. عرض کروں کہ اسلام میں احکام اور عوامر کو ثابت کرنے کے چار طریقے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ کتاب اللہ پڑھتے ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات اور دعوات میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد اگر رہنمائی میں اور رہبری حاصل کرنے میں ہم قرآن مجید سے استفادہ نہ کر سکیں, اس اعتبار سے کہ ہماری سوچ محدود ہو اور علم محدود ہو, وگرنہ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم رکھا ہے. ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھنی ہوتی ہیں, آپ کی سنت بیضا کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالی نے اپنے کلام, اپنی کتاب اور قرآن کے بیان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. بلا شبہ اس کے شعر اول بھی اور شعر قطعی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ دوسرا سرچشمہ ہے رہنمائی حاصل کرنے کا اور فیض پانے کا. تیسرا اجماع امت ہے اور پھر قیاس ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ استدلال کا کوئی بھی پہلو آپ اختیار کریں, آپ قرآن حکیم پڑھیں, آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ زیر نظر لائیں, آپ امت مسلمہ کا جو اجماعی اور اجتماعی رویہ ہے حضور علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں, یا پھر آپ اپنے اندر عقلی قوتوں کو بیدار کر کے, محرکات کو بیدار کر کے آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں, آپ جس راہ سے آگے بڑھیں گے آپ محسوس کریں گے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت اور آپ کی آل پاک محترم ہیں, محتشم ہیں, ان کی بڑی عزتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے توقیرات اور تکریمات کے لا تعداد تحفے اس خاندان کو عطا کیے ہیں. جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں بھی انہیں طہارت کی سند دی گئی ہے, صاف ستھرا ہونے کی سند دی گئی ہے, ان سے رجس کو دور کرنے کی سند دی گئی ہے, ان کی پاکیزہ فکری کو مستند ٹھہرایا گیا ہے. اللہ عز سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیہ کریمہ ان نما سے شروع ہو رہی ہے اور عربی قواعد کے مطابق انما کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا عوامی معنی یہ کیا جائے گا کہ جس کلام میں یہ کلمہ حصر لایا جائے اس کے مفہوم میں انحصار کرنا پڑتا ہے, بات کو اسی عنوان اور اسی عمود اور اسی موضوع کے ساتھ خاص کرنا پڑتا ہے جس میں متکلم نے کلمہ حصر استعمال کیا ہے. یہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما, فارسی زبان میں پرانے زمانے میں ترجمہ کرتے تھے جز این است, کہ بات قطعی یہی ہے, الٹیمیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہ کیا جائے, بات کو ادھر ادھر نہ پھیرا جائے, اور اپنی فکر, اپنے تسلیم, اپنے اعتراف, اپنے عقیدے کو ویا حاضر کیا جائے اس دعوت کی طرف یا اس بیان کی طرف جو تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے. انما, پھر میں عرض کروں گا کہ بات آل بیت اطہار کی ہے, لیکن ارادہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا ہے. انما یرید اللہ کہ جو زین است, یہ بات پکی ہے, یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے, کرتا رہے گا, یا اس کا یہ ارادہ ہے. یہاں میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ کلام میں اختصار نہیں ہے. بے شک آیت مختصر ہے لیکن مفہوم ایک نہیں ہے. اس میں مفہوم آل بیت اطہار کے لیے کئی بیان کیے گئے ہیں. مثلاً یرید اللہ ایک مفہوم ہے, لیوزہبا تاکہ دور کرے, یہ دوسرا عنوان ہے, عنکم تم سے یہ تیسرا انداز ہے کہ تاکہ اس میں کوئی اور داخل نہ ہو. عنکم کہہ کر کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی بات کی گئی ہے. پھر کیا دور کرے, رجس. ترجمانی کے اندر دور کرے اور دور رکھے, یہ ساری نزاکتیں اردو زبان کی ہیں. اگر آپ عربی زبان کے اعتبار سے آئے کریمہ کی بلاغت دیکھیں تو جو اشکال کسی کے ذہن میں ابھرتے ہیں بذات خود اس آیت میں جوابات موجود ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انکم کہا, اہل البیت کہا, پھر اہل البیت کہہ کر کے نسبت بیان کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی. پھر اس کے بعد وَيُطَاهِرُكُمْ کہا, صاف ستھرا کرنا. پھر اس پر جو مصدر تاکیدی لایا گیا تطہیرا, اس میں اور بلاغت پیدا کی گئی, مفہوم کو اور گہرا کیا گیا, مطلب کو اور پختہ کیا گیا, دعوت کو اور حسین بنایا گیا تاکہ جو قرآن مجید سن رہا ہے, قرآن مجید پڑھ رہا ہے, اس کتاب کی دعوات میں غور و فکر کر رہا ہے, اس کی توجہات, اس کے تخیلات, اس کا ذہن, اس کا قلب, اس کی روح اور اس کی سوچیں اور اس کی فکری قوتیں پوری طرح اس خاندان کی طرف متوجہ ہو جائیں جس جن کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے. ناظرین, ہر زبان کے اپنے اپنے قاعدے ہوتے ہیں. مثلاً انگلش ہے, اس کی اپنی پنکچویشن ہے, اردو ہے, وہ بولنے سمجھنے کے اپنے تقاضے ہیں, پنجابی زبان ہے, ہندکو زبان ہے, سندھی زبان ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, ان سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں. عربی بھی ایک زبان ہے. خاص کر کے آپ قرآن حکیم میں جو قرآن مجید پڑھنے کے مسلمات ہیں, عالم علماء سے سننے ہوں گے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھا جائے. ایک سانس میں اگر کوئی قاری نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ جہاں اس کی سانس رک جاتی ہے وہ مفہوم کو پیچھے سے لے کر پھر چلتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹوٹی ہوئی سانس کی قضا کرتا ہے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت میں مفہومات بیان ہوئے ہیں وہ ایک ہی سانس میں آخر تک پڑھے. شاید یہ مثال یہاں جچتی نہ ہو, لیکن انسان کسی کے حسن کو دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ ویکھیاں تیرے راج نہیں ہوندا, جی کردا تیرا کٹ پر لیں. تو مراد یہ ہے کہ جو حسن سامنے آیا آنکھوں میں تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو اپنی روح میں ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا دستور یہ رکھ دیا کہ جب اس کو پڑھیں تو ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھیں. تو اب انما کے بعد اس تقاضے کو ذرا ذہن میں لا کے پڑھیے, یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا درس تمہیں یہ دے رہا ہے کہ میں جب اپنے نبی کے گھر والوں کی تعریف کر رہا ہوں, فضیلت بیان کر رہا ہوں, تو تم کنجوس نہ ہو, تم حاسد نہ ہو ان کے مقام و مرتبہ کو تسلیم کرنے میں. ایک ہی سانس میں میرے نبی کے گھر والوں کی فضیلتیں زبان پر لاؤ تاکہ ان کی طہارت کا صدقہ تمہاری روح کو بھی پہنچے اور تمہارے نفس کو بھی پہنچے اور تمہارے نفس کا بھی تزکیہ ہو. شاید تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں کہ اسلام جو ہے وہ نسبتوں کو ختم نہیں کرتا, وہ نسبتوں کی توقیر سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے ماں کا ادب کرو, باپ کا ادب کرو, پڑوسی کا ادب کرو, احترام کرو, اس کی ضرورتیں پوری کرو. تو یہ اپنے اپنے محل پر یہ سارے رشتے ناتے ہیں جن کا تقدس ہے. اسلام جو معاشرت کا حسن دیتا ہے اس میں کسی کو نیگلیکٹ کرنا نہیں ہے اور کسی کی بے عزتی نہیں ہے, کسی کو اس کے اعلی مرتبے سے گرانا نہیں ہے. جب رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہر آدمی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے اپنے خاندان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو, خصوصاً جس وقت کے قرآن حکیم خود بیان کرتے. عرض کر رہا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جہاں کلمہ حسر آ جائے وہ کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتا. مراد یہ ہے کہ کہا گیا انما الہ واحد, نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انما کا کام ہے کہ جس نے کہا کہ الہ اور واحد دونوں کو اس طرح بیان کرے مربوط کر کے کہ کوئی تیسرا فرد داخل نہ ہو اور ایک سے دو نہ ہو جائیں, دو سے تین نہ ہو جائیں. اس انما کا یہ فنکشن ہے کہ وہ کلام کو اتنا مربوط کر دے, اتنا اس کو جوڑ کے رکھے کہ وہ اپنے مفہوم میں نہ کسی چیز کو اندر داخل ہونے دے نہ اندر والی کو باہر جانے دے. تو یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نواز سے کلام شروع کیا. اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں, مثلاً ایک گھر ہو, بندہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے گیٹ پر ایک چوکی دار رکھے, اس کو مسلح کرے, اس کو کہے کہ جو گھر والے میرے ہیں ان کو اندر آنے دینا ہے, جو گھر والے نہیں ہیں ان کو اندر نہیں آنے دینا. تو یہ انما جو ہے یہ چوکی دار کی طرح ہے, یہ غیر کو اندر آنے نہیں دیتا, اپنوں کو وہ روکتا نہیں ہے. تو جب انما کا فنکشن یہ ہوا تو مفہوم یہ ہوگا کہ جن کی تعریف کی جا رہی ہے ان میں علی تو آ سکتے ہیں, فاطمہ تو آ سکتے ہیں, حسن تو آ سکتے ہیں, حسین تو آ سکتے ہیں, لیکن کوئی اور آنا چاہے تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ فضیلتیں جو ہیں یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اور بات اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آگے انما کلمہ حسر یرید اللہ, دیکھیں انما نے بھی اپنا کام پورا کیا آل بیت کی فضیلت بیان کرنے میں, لیکن جس وقت اس کا دخول ارادہ پر ہوا تو فضیلت بعد کا عنوان ہے, توقیر بعد کا عنوان ہے, تکریم بعد کا عنوان ہے. زور تو اس بات پر دیا جا رہا ہے یرید اللہ کہ یہ ارادہ اللہ کا ہے. تو آپ تھوڑی دیر رک کے اگر یہ کلام شاعر ہوتا آپ اس کی نفی کر سکتے تھے, اگر یہ کلام خطیب ہوتا آپ اس کی نفی کر سکتے تھے, اگر یہ کلام ہوتا کوئی ادبی خاکہ تخلیق کرنے والے کا تو آپ اس کی نفی کر سکتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضور کے خاندان والوں کا مقام مرتبہ میں نے لوگوں پر چھوڑا ہی نہیں ہے, ان کی جو تقریمات ہیں وہ تو اللہ کا ارادہ ہے. جب وہ اللہ کا ارادہ ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کی قوت خود قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کون کہتا ہے تو فیکون. وہ پوری کائنات اور اس جیسی کروڑوں کائناتیں جو ہیں وہ اس کے ایک کون کہنے سے جو ہے وہ وجود پذیر ہو سکتی ہیں. اب میں عرض کروں گا کہ جس وقت قرآن حکیم میں غور و فکر کریں تو اس یرید پر بھی ذرا زور ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے. انما یرید اللہ, اچھا پھر کسی چیز کی طاقت جو ہے وہ اس کے فائل سے معلوم ہوتی ہے, کرنے والا کون ہے. مثلا ایک نرسری کا بچہ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیان کرو, جس وقت وہ اپنی زبان کے ساتھ کوئی چیز بیان کرے گا تو الفاظ میں جو طاقت بنے گی وہ فائل اس بچے کے اعتبار سے ہوگی. جس وقت ایک میٹرک پاس بچہ جس وقت کوئی کام کرے گا تو فائل میٹرک پاس ہوگا تو بلاغت بھی اس کے حساب سے ہوگی. جس وقت ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ کرے گا تو طاقت تو اس کے مطابق اس میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یریدوں کا فائل اپنا اس میں پاک لایا, یرید اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارادہ مخلوق کا نہیں, یہ ارادہ خالق کا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. پھر مفعول آگے آیت میں بیان کیا گیا اور اشارہ ہوا کہ تاکہ وہ دور رکھے, دور کرے. دونوں طرح ترجمہ کرنے میں ایک حسن ہے, کرنے میں بھی اور رکھنے میں بھی. تو کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے, سمجھیے بات کو, یہ کلام جو ہے یہ مخلوق تو نہیں ہے, یہ خالق کی صفت ہے. جب یہ خالق کی صفت ہے تو اس کو تو زمانے میں متعین ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کو تو اتارا جا سکتا ہے, لیکن اس کی حدود لمیٹیشن جو ہے وہ نہیں مقرر کی جا سکتی. جب ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ ازل سے ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ازل سے ہے. اگر اس کا کلام بھی ازل سے ہے تو معنی اس کا یہ ہے کہ یرید اللہ لیذھب بھی ازل سے ہے, اور اگر یہ ازل سے ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آل بیت تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو رجس کو ان سے دور کرنے کا ارادہ تو پہلے ہی اللہ نے کر دیا تھا. تو گویا اس کو زمان کی گھڑیوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. پھر میں عرض کروں کہ اتنا نہیں ہے کہ یہ کہا کہ میں تم سے رجس کو دور کروں. اچھا میں ایک بات کی وضاحت کروں, ہمارے نزدیک کوئی اس میں اختلاف نہیں, تحقیق ہے. سیاق سباق صورت اس آیت کا وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی وہ آل بیت میں شامل ہیں, ان کی فضیلتیں ہیں, ان کی کرامتیں ہیں. جب ہماری فکر یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سنگ آستان پر اگر ایک تنکا بھی پڑا ہوا ہو تو آل جناب وہ تو عرش مولا کو جا چھوتا ہے. میرے اس جملے کو بےکار محض نہ جانا جائے, میں عرض کروں گا کہ دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں کے یا جتنے اسکولز آف تھاٹس ہیں, بغیر تخصیص کے میں عرض کروں گا, ان سب کا اتفاق ہے کہ قبر انور میں جس زمین کے ذروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا وجود لگا ہوا ہے وہ زمین پر پڑے ہوئے خاک کے ذرے عرش مولا سے افضل ہیں. یہ کسی ایک آدمی کا عقیدہ نہیں ہے یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہے, جمیع علماء اس بات پر متفق ہیں. اگر یہ بات یوں ہی ہے تو پھر سوچنا یہ ہوگا کہ اس مٹی کے ذرے کو تو اتنی عزت مل گئی جو رسول اللہ علیہ السلام کے وجود اطہر کو چھو گیا, تو جن ازواج مطہرات نے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر زندگی نہیں بسر کی, حضور کی خدمت کی, فکر میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کی باتیں کریں, اطاعت کی باتیں کریں, ان پر ایمان کی باتیں کریں, نسبت کی باتیں کریں تو ان پتھروں کو تو چومیں کہ جن پتھروں پر رسول اللہ علیہ السلام کے قدم لگے ہوں, لیکن جن ازواج مطہرات نے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت کی, اپنے آپ کو وقف کیا اس گھر کے لیے, لیل و نہار حضور کے ساتھ بسر کیے, ان کے جمال کی خیرات لی, ہم ان کے مقام کو بھول جائیں؟ جی وہ اہل بیت میں شامل ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ایسا بھی نہیں فکر کا انداز ہونا چاہیے اور نیک بختگی نہیں ہونی چاہیے کہ امام علی مقام کو، امام حسن کو، حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کہیں کہ اس آیت کا مصداق ہی نہیں ہو سکتے. فن یہ بتاتا ہے کہ یہاں انکم میں یہ جو ضمیر ہے یہ مذکر کی ہے، یہ مؤنث کی ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ فن کے اعتبار سے کہے گا تو فن کے اعتبار سے تو قوم ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہے. معنی یہ کہ کم از کم کچھ افراد تو ایسے ہونے چاہیے جو مرد ہونے چاہیے. تو ازواج مطہرات جو ہیں سلام اللہ علیہن، ان پر سلام ہو جائے اللہ کی طرف سے، وہ تو مؤنث کی. قرآن کوئی بے بلاغت کلام تھوڑا ہی ہے کہ جس میں مؤنث اور مذکر کا بھی اہتمام نہ ہو. ان قوم آخر کیوں ہے؟ ان قوم اس لیے ہے کہ گھر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور شامل ہے، مولا علی شامل ہے، حضرت حسن شامل ہے، حضرت حسین شامل ہے، اور یہ مذکر ہیں. ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فکر دو لفظوں سے سمجھی جا سکتی ہے. اصل میں لوگ تضاد کا شکار اس وقت ہو جاتے ہیں جس وقت اہل بیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دو لفظ ہیں، حالانکہ یہ دو نہیں ہیں، یہ تین ہیں. دو نہیں ہیں، تین ہیں. ایک اہل ہے، ایک ال ہے، اور ایک بیت ہے. اور اگر آپ ان کو تین بنا کر کے سامنے رکھ کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون 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 ہے. تو ال تو جناب یا لام استغراقی ہوتا ہے، یا جنسی ہوتا ہے، یا خارجی ہوگا، یا ذہنی ہوگا علمی اعتبار سے. تو لیکن کم از کم سب اس پر متفق ہیں کہ الف لام خاص کا تو معنی ضرور پیدا کرتا ہے. قلم قلم، القلم خاص قلم، کرسی کرسی، الکرسی خاص خاص کرسی، مکتب مکتب، المکتب خاص خاص مکتب. تو یہ اسے تخصیص کا معنی پیدا کر دے گا. تو یہ صرف بیت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بیت میں بھی کوئی خاص بیت ہے، گھر کے اندر بھی کوئی خاص گھر ہے، کہ جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ویسے بھی بیت جو ہے وہ تو کم از کم عربی زبان میں تو یہ کبھی حقیقت میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مجاز میں استعمال ہوتا ہے. تو معنی متعین کرنے کے لیے تو اس کی حقیقت بھی دیکھنی پڑے گی، اس کا مجاز بھی دیکھنا پڑے گا، اس کا کنائی انداز کیا ہے اور اس کا صریحی انداز کیا ہے. ایک عربوں کا بڑا معروف شاعر ہے، میں اس کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے کہ الحسن یظہر فی شیئین رونقہ، بیتم من الشہر و بیتم من الشہر. کہ حسن جو ہے وہ دو چیزوں میں ظاہر ہو ہی جاتا ہے، یا ایک بیت ہے جو شعر کا ہوتا ہے، عربی میں بیت شعر کو کہتے ہیں. اچھا شعر آپ نے کہا، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ جس وقت مشرکین نے، کافروں نے، منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت گستاخی کی تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ اٹھ کے اب میرے حق میں کہو. تو حضرت حسان ابن ثابت جس وقت اٹھے تو اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے میری شان میں ایک بیت کہا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. من قال بیتن، یہ الفاظ یہ ہیں، جس شخص نے ایک بیت کہا. تو یہاں بیت کو گھر کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں بیت جو ہے وہ شعر کے معنوں میں استعمال کیا گیا. تو یہ کہتے ہیں بیتم من الشعر و بیتم من الشعر. تو شعر بیتم من الشعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کہتے ہیں بال کو عربی زبان میں. تو وہ جو تمبو اور خیمے بنتے ہیں، ٹینٹ بنتے ہیں، وہ بالوں سے بنتے ہیں. تو شاعر نے دراصل خیمے کی تعریف کی کہ حسن اگر ہو نا انسان کے اندر تو وہ اگر خیمے میں بیٹھا ہوا ہو، اگر ٹینٹ کے اندر بھی بیٹھا ہوا، اس کو تاج مل رہنے کے لیے نہ ملے، لیکن اس کا حسن جو ہے وہ وہاں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب میں جناب ایک رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں. آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سب سے پہلے پیش کرتی. تو سری تھی یا کوئی اور چیز وہ لے کے آئیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب بی بی پاک حضور کی خدمت میں آتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو پیار دیتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور جب کھڑے ہوتے تو زمانہ فاطمہ کے لیے کھڑا ہو جاتا, اور یہ گردش گردوں کی ہر چیز سیدہ طاہرہ عابدہ کو سلامی دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی. شاید یہ دختر کش دیش کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا فاطمہ کے لیے کھڑا ہونے کا معنی یہ تھا کہ دیکھ لو جو عورت کو عزت محمد عربی نے دی ہے نہ دنیا میں پہلوں نے کبھی دی ہے اور نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ لے کے آئیں, تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اینا علی, علی کہاں ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ وہ گھر میں ہے. پھر آپ نے اسنین کریمین کا پوچھا, کہا وہ بھی گھر میں ہے, کہا ان کو بھی بلا لو. جب وہ دونوں آگے حضرت علی بھی آگے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, تو حضور علیہ السلام نے اپنی خیبری چادر آپ نے اپنے اوپر تان لی اور فاطمہ کو کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ تو بھی اندر آ جا. حسنین کریمین کو کہا تم بھی اندر آ جاؤ بچوں, علی کو کہا تم بھی. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت تو اب نازل ہوئی, حضور جس وقت اس کیفیت میں گئے تو حضرت جبرائیل کی عادت تھی کہ حضور کے کاشانہ کرم میں بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے. انہوں نے آ کر باہر سے آواز دیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, میں بھی آ گیا ہوں حضور. تو اب مجھے بتائیے جبرائیل نے اجازت کہاں چاہیے آنے کی؟ یقیناً ام المومنین عائشہ سلام ان پر, ام المومنین سودا سلام ان پر, ام المومنین خفضہ سلام ان پر, حضور کی ساری ازواج پر سلام. لیکن ظاہر ہے یہ جو ایک معنی کے لحاظ سے بڑا لیکن ظاہر کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا گھر حضور نے بنایا چادر اوپر تان کر, تو جبرائیل نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جبرائیل نے بھی گویا خواہش کی کہ آج اس گھر میں یہ جو پانچ تن ہیں میں بھی اندر آ کر کے ان کا شریک ہو جاؤں. مقام و مرتبہ تو ہے نا جی کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے عالم بالا کے فرشتے ترسیں اور کہیں کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. اور حضرت جبرائیل امین نے اجازت چاہی, لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان سب کو اپنی چادر میں لے کر رحمت عالم نے فرمایا اللہم ہا اولاہ اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. تو کسی دوست نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ صرف پانچ تھے؟ تو میں نے عرض کی پانچ نہیں کروڑوں تھے, بلینز تھے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دراصل فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی پیٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی بھی روحیں تھیں قیامت تک جنہوں نے حضور کی اولاد سے پیدا ہونا تھا گویا اس چادر میں موجود تھے. اللہم ہا اولاہ اہل بیتی, اے اللہ یہ میری آل بیت ہے. میں عرض کروں ایک حدیث شریف میں نے یوں پڑھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ آپ نے یہ مفہوم بھی اس میں سمایا کہ اور تمام معنی یہ اس میں ملے گا کہ تمام مخلوقات میں اللہ سب سے زیادہ محبوب لوگ مجھے یہی ہیں, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب لوگ مجھے یہی ہیں. یہی وجہ ہے ایک دفعہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا تھا کہ افضل الناس حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیق ہیں, اور اخب الناس محبوب ترین لوگ امت کے اندر وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں محبوب ترین لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں جو اس وقت میری چادر میں ہیں. شاعر تو پہلے زمانے کا ہے جس کا میں نے شعر پڑھا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ گویا عالم حال میں شاید کہیں اس نے اسی چادر کے لیے تو نہیں کہا کہ حسن اگر دیکھنا ہو تو وہ چادر کے نیچے بھی، چادر کے گھر میں بھی نظر آ جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنا، ان کے خاندان سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا، حضرت علی سے محبت کرنا، یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے. یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری روحانی ضرورت ہے جس کی تکمیل ہونی چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری اولاد کی عزت کی، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حب آل محمد جواز علی الصراط، کہ آل محمد سے جو محبت ہے وہ پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے. یعنی اگر اس سے محبت کرو گے تو کامیابی سے وہاں سے گزرو گے. تو اللہ عزوجل سبحانہ ہمیں اس خاندان کی سچی محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، اور کردار کی دنیا میں جو انہوں نے نقوش چھوڑے ہیں ان نقوش پر ہمیں والہانہ چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، آپ نے میری گفتگو سنی قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے. ہم پھر اپنی محبت کو گرمی دینے کے لیے کوئی منقبت سنتے ہیں، اس خاندان کی کوئی تعریف سنتے ہیں. عزیز ممبر کوئی کلام سنا.
بکرا زمان سار چون رتبہ حسین دا کردا ایشائی دنیا تے منگتا حسین دا وکھرا زمان سار چون رتبہ حسین دا اسلام دا نشان نا لبدا زمین تے اسلام دا نشان نو لبدا زمین تے قربانیاں دا جے کمبا حسین دا قربانیاں دیندا جے کمبا حسین دا زینب صدا دے دیے نانے دی بیت دی زینب صدا دے دیے نانے دی بیت دی سرو خدیج فاطمہ زہرا حسین دا سرو خدیج فاطمہ زہرا حسین دا کتے کہ بلا مولا کتھ زین عیش دا کتھ کہ بلا مولا کتھ زین عیش دا کر پل نو رنگ لا گیا سجدہ حسین دا کر پل نو رنگ لا گیا سجدہ حسین دا منظر بیان کی کرا گڑیاں کی بیتیاں زینب جدوں سی ویکھیا لاشا حسین دا ہے درود تے نماز اذان تلاوت ہے درود تے نماز اذان تلاوت ہے مسجد چراغاں کا صدقہ حسین دا تیرا سجن حساب کی نکیران پھولنا تیرا سجن حساب کی نکیران پھولنا کردہ رویج ذکر تو مولا حسین دا تیرا سجن حساب کی نکیران پولنا تیرا سجن حساب کی نکیران پولنا کردار رویج ذکر تو مولا حسین دا وکرا زمان سار چون رتبہ حسین دا کردار اشائی دنیا تے حسین دا.
ناظرین آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس مختصر سی بزم میں پاکستان کے معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد اظہر نعیم تشریف لائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر محمد اظہر نعیم میرے بنیادی دوستوں میں سے ہیں. ہم نے دین مبین کی خدمت کرنے کے لیے اکٹھا سفر کیا. راستے میں بڑی تکلیفیں بھی آئیں لیکن بڑی وفا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب چلتے رہے. ڈاکٹر محمد اظہر نعیم کا اپنے شعبے میں تو ایک نام ہے. آپ بارانی یونیورسٹی میں عام منصب پر فائز رہے. ماشاء اللہ بڑی سائنس میں سائنمنٹس ان کی جو ہٹ ہوئیں لیکن ہمارے نقطہ نظر سے علامہ شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مضمون کا اردو میں پہلی دفعہ ترجمہ انگلش سے ڈاکٹر محمد اظہر نعیم صاحب نے کیا. سائنس کے فروغ میں مسلمانوں کا حصہ. آپ لکھتے رہتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ان کی باتیں بھی ہم آج سنیں گے لیکن عزیز ہم دیکھیں کوئی ای میل ہے آج کی کس سوال کا جواب پڑھ دیجئے. اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن انہیں تو اطمینان ہوگا کہ میرے خط پر توجہ دی ہے.
I am sorry to interrupt your time. My name is Sultan Martuman. I am Indonesian. Please help me. Please show my letter below to visit Sheikh Sayyid Riyasin Shasa. I need his advices in the world. Thank you very much for your kindness. The letter. Assalamu alaikum. I am the Sheikh Sayyid Riyasin Shasa. My name is Sultan Martuman. I am Indonesian. I am very sorry to disturb your activities. I need your advices and dua regarding my problem below. Nowadays, I have a hard life. I am jobless too long. I have a debt trapped. I do not understand why my life is in such hardship than before. Is it black magic impact? At this time, I am trying harder and harder to get halal, good and permanent job. Besides physical effort, I always pray 5 times Salat regularly, recite Yasin, Waqia, Rahman, Surah Mulk, Istighfar, Salawat, and Sadaqah. Please help me, Hazrat Shaykh. Please make dua for me in order that I have a halal and good and permanent job easily and soon because of my emergency life. My rizq is open widely and barakah. I pray for this and have prosperity. I am sure if dua from a pious and very powerful person, hope an answer from Hazrat Shaykh. Thank you very much for your kindness.
در این بایی هماره سوٹون انتظام ہے انڈونیشیاسی کو تو ان کے سوال کا جواب سب کے استفادہ کی اردو نہیں دیتا ہوں آئے والی خوشمستی ہے کہ زرغان بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ پرفیشن کر دیں گے ان کے لیے تو بھائی میں نے آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے مسئلہ ہے کہ آپ پریشان ہیں غربت کے ہاتھوں جواب نہیں ہے آپ کی اور آپ اس وقت یہ نامہ خط ای میل کے ذریعے مجھے موصول ہوا اور رام بھائی نے سنایا تو انڈونیشیا کے ساتھ مجھے ایک اپنا خاص تعلق ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اوچے شہر ہے یہ اچ شریف کے نام پر ہے اور یہ ہمارے آبا و اجداد میرے آبا و اجداد اچ شریف سے یہ تبدیلی کی خاطر جاوا سمٹرا انڈونیشیا پہنچے اور ان کے ہاتھ پر وہاں کروڑوں لوگ مسلمان تھے اور آج ہی وہ بڑا شہر اچ شریف کی یاد جو ہے وہ تازہ تازہ کرتا ہے تو مجھے آپ سے بڑی محبت پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے انڈونیشیا سے رابطہ کیا ہے تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غربت کی وجہ ہے کہ آپ پر جو ہے وہ بڑی جادو ہے وہ کالا تو غربت تو نصیبہ ہے زندگی کا حصہ ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں ایک آپ غربت میں ہیں دوسرا آپ کے بلیک میجک کے چکر میں پڑ جائیں گے آپ تو بالکل ٹوٹ ٹوٹ جائیں تو آپ کل سیاست کریں نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ اور ذکر کریں اور میں آپ کو تلقین کروں گا کہ سورہ نصر ہر روز کا سبق پڑھا کریں سورہ نصر ہر روز کا سبق پڑھا کریں درود شریف پڑھا کریں کثرت سے درود شریف پڑھیں حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی دے دے گا اور آپ کی غربت بھی دور کر دے گا میرا بڑا والہانہ سا سلام قبول کر
قبلہ شاہ صاحب says that it is not as much as a question as an issue of this person Sultan, Mr. Sultan and Shah Sahib first expresses a personal relationship with the Aceh city in Indonesia. He says his family, his ancestors were, you know, his forefathers, and they came from Indonesia, and thousands and thousands of people converted to Islam because of their advice and because of their guidance. And Kibla Shasab says that poverty is not really a result of black magic. It's a part of life. And if many experience the, if you look at the biographies of the prophets, the messengers, and you can see poverty examples there as well. And Shasab, Qibla Shasab gives advice. He says that, you know, carry on with your salat, with your du'as, but specifically recite Surah Nasr every day 10 times, and this would help. And continuously recite the Durood Sharif. Was Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and this will also help, and stay steadfast on the deen, and we give your du'as and salam.
Mare apne hi shahar se koi khatoon hai, وہ کہتی ہیں کہ میں نام آپ کو تو بتا دیتی ہوں لیکن میرا نام نہ لیں, میں نہیں لے رہا ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دنیاوی سا مسئلہ ہے, اس میں ہمیں کوئی مشورہ نہیں, کہ سر کے بالوں کے گرنے کا بہت شدت کے ساتھ پرابلم ہے, شاید اسے بلخور کہتے ہیں میڈیکل میں, بہت علاج کرایا ہے لیکن کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا, شاید کوئی دوائی نہیں, اگر بتا سکتے تو دعا تو دے دیں. تو بہن میرے کام از کام آپ کا سوال یا پرابلم سن کر مجھے خوشی یہ ضرور ہوئی ہے کہ ہم لوگ تو قرآن مجید کے خادم ہیں, چھوٹے سے قرآن مجید لے کے بیٹھے ہیں, لیکن شاید آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ آج کل جتنی بھی کریمیں بالوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں جو کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں وہ کیمیکل بالوں کے لیے نقصان دہ ہیں, اور دوسرا میں عرض کروں کہ ایک فیشن ہے یا خواہش یا آرزو کہ ہمارے بچے بھی, نئی نسل کے اور بچیاں بھی سال پر تیل وغیرہ استعمال نہیں کرتی تاکہ چکناہٹ نہ محسوس ہو, اور آہستہ 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 خشکی کے بڑھنے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مستقل مرض بن جاتا ہے. سنت تو مردوں کے لیے بھی سنت ہے, عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. رسول اللہ علیہ السلام مرد ہو کر کے بھی رات کو, چونکہ بال آپ کے لمبے تھے اس لیے آپ کو خوب آپ تیل استعمال کرتے تھے, بلکہ جو کپڑا پھر اوپر رکھتے تاکہ آپ کا بستر نہ تیل اس کرنے لگ جائے اس کے ساتھ, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں صبح جب اٹھتے تو وہ کپڑا اتنا تیل میں بھرا ہوتا کہ تیل ہی تیل اس میں نظر آتا. تو آپ کو پتا ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت بال کس کے تھے تو جواب اس کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو میرے خیال میں جو کام آپ کرتے تھے آپ ان کی سنت پر چل کر کے بیماری سے بھی بچ سکتی ہیں اور حضور سے قریب بھی ہو سکتی ہیں. معذرت. اور کوئی آپ صاحب کوئی سوال؟
جی سوال ہے کراچی سے جناب محمد انور جمال صدیقی صاحب کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نفرت و عداوت, بغض و حسد, کردار کشی کرنا, بے بنیاد طور طریقوں سے ذلیل و رسوا کرنا جیسی ذہنیت بنتی جا رہی ہے, اس سے ہمیں بچنے اور بچانے کی کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں سے خواہ مخواہ حسد کرتے ہیں؟ اس موضوع پر شاہ جی تفصیل سے جواب عنایت فرما دیں.
حضرت جمال صدیقی صاحب آپ کی محبت کا شکریہ, آپ نے یاد کیا اور اس قابل سمجھا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب عرض کروں. آپ نے جو کچھ لکھا ہے دراصل وہ آپ کے دل کا درد ہے, اور میں عرض کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو ہماری تربیت ہو رہی ہے, معاف کیجئے, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے یا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں اگر آپ چاہیں تو محراب بھی ایک میڈیا ہے, اگر آپ چاہیں تو خانقاہ بھی ایک میڈیا ہے, یہ سب ہم لوگ شامل ہیں. لیکن ہم لوگ جو آج کے انسان کی تربیت کرتے ہیں اس میں ہم مقابلے کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, کمپٹیشن پیدا کر رہے ہیں, اور کمپٹیشن جو ہے وہ جنگ بنتی جا رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان انسان کو ڈس رہا ہے, انسان انسان کو کھا رہا ہے, انسان انسان کو نگل رہا ہے, اور آپ نے صرف ایک حسد کا ذکر کیا ہے. مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے اس بات کی کہ سب سے خوبصورت طبقہ ہے آل علم کا, لیکن یہ جن بلاؤں کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ ہمارے طبقے کو بھی دیمک کی طرح چاٹتی چلی جا رہی ہیں. میں کہوں گا کہ زندگی کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک رواں دواں دریا ہے اور جس میں تعاون ہی تعاون ہے، برکت ہی برکت ہے، جس میں محبت ہی محبت ہے، تو میرے خیال میں پھر زندگی تحفے دے گی. انسان جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ مجھے پھول مل گیا جس سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے آفتاب مل گیا جس سے مجھے روشنی مل رہی ہے. لیکن ایسے ہو نہیں رہا. میرے نزدیک روحانی اقدار جو ہیں، اسپرچل ویلیوز، ان کو زندہ کرنے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے بر وقت جو ہے وہ توجہ نہ دی تو معاشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. آخری بات جو اس سلسلے میں آپ سے کروں گا وہ ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ایک یقین ہمارے اندر آ جائے، کیا عقیدہ، کیا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے. مثلا ہم یہ اگر سوچیں مسلمان ہونے کی ناطے کہ عزت ذلت ساری اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی مقامات نہیں ہیں. عزت اور ذلت جو ہے، ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو میرے خیال میں فیصلے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. بحثیت مسلمان تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا. اگر کنفرم بلیف ہو جائے ہمارا اس بات پر، تو ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کیوں کریں، ہم ایک دوسرے کے جامہ دری کیوں کریں، ہم ایک دوسرے سے حسد کیوں کریں. اس لیے کہ ہم فکس ویلیوز ہم تسلیم کر لیں. دوسری چیز میں عرض کروں گا کہ رزق ہے، رزق بھی متعین ہے، وہ تو نصیب کے ساتھ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یقین مضبوط کر لیں کہ دیکھو ذرے سے آفتاب بھی اللہ ہی بنانے والا ہے، اور آفتاب کو گران لگانے والا بھی اللہ ہی ہے. قرآن مجید کو کہتا ہے کہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا بیاد کل خیر. یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک چڑیا ہے، اگر آندھی آئے طوفان آئے اور اس کا گھونسلہ جو ہے اڑ جائے تو وہ صبح اٹھ کر کے وہ احتجاج بھی نہیں کرتی، جلوس بھی نہیں نکالتی. اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی کرتی رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ ڈنگر ڈور ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے کوئی بھیڑیا آئے اور ایک اٹھا کر کے لے جائے بکری کو، تو باقی بکریاں احتجاج نہیں کرتی. وہ اپنا جو کام ہے، مقصد حیات ہے، اسی پر توجہ دیتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہم دراصل ڈیٹریک ہو جاتے ہیں، ہم اپنا اصل راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جس وقت راستہ چھوڑتے ہیں تو منفی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. پھر میں کہوں گا، آپ نے پوچھا ہے کہ حل کا طریقہ یہ ہے، حل کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اظہر نعیم صاحب کی ہم گفتگو سنتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے تشریف فرما ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وصلی علی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، ان کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک، ان کا بچپن، ان کی جوانی اور شہادت کے وقت تک، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک بیکن لائٹ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن جو کردار انہوں نے کربلا میں ادا کیا وہ اتنا نمایاں اور اتنا اونچا ہو گیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اور یہاں پر میں کہوں گا کہ تین قسم کے کردار آپ کو سامنے نظر آتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایک حضرت امام علی مقام کا کردار، اپنا کردار ہے. ایک ان کے خاندان کا جو وہاں موجود ہے، ان کا کردار ہے. اور ایک ان کے جانساروں کا جو ساتھ آئے ہیں، ان کا کردار ہے. حضرت امام علی مقام کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے جبر و ظلم کے سامنے اور بالکل ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند وہ کھڑے ہو گئے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ظلم، جبر اور استبداد کے خلاف کلمہ حق ادا کرنا. اس کے بعد جو ان کے خلاف مارکہ آرائی ہوئی، اس میں صبر اور عزم و استقلال کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں, جسارت کر رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر, کہ خدا نخواستہ اگر اس وقت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحتوں اور مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کسی لمحے یہ سوچ لیتے کہ مصلحت کے تحت میں آج یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں, تو پھر آج تک کوئی انسان کلمہ حق کہنے کی جسارت نہ کر سکتا, ان کی آوازیں گنگ ہو جاتی. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ امام عالی مقام کو انہوں نے کون کون سی تکالیف کی طرف اشارہ نہ کیا ہوگا, اور کون کون سی لالچ کی طرف ان کو نہ بلایا ہوگا, اور شیطان نے کون کون سے وسوسے نہ دل میں ڈالے ہوں گے. لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے ثبات میں ہرگز لغزش نہ آئی. اور دوسری طرف اگر تھوڑا سا میں اشارہ کروں آپ کے جو خاندان, جو بیویاں ساتھ ہیں, بچے ساتھ ہیں, ان کی طرف, تو مجھے پھر ایک دفعہ میں قبلہ شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ تھوڑا سا میرا ذہن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف جاتا ہے, کہ جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک کردار ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ کے لیے کہا. کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو بیویوں کا واویلا نہ کرنا, ان کے سامنے ان کے بچوں کی شہادت ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی, لفظ شکایت بھی زبان پر نہیں لائی, تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. اور تیسرا کردار جو ہے وہ ہے ان جانساروں کا, جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو کہہ دیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو وہ کردار بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو حق اور صداقت کی آواز بلند کرتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دے رہا ہے. جان جاتی ہے تو چلی جائے, ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے, مال جاتا ہے, زندگی جاتی ہے, جان جاتی, کچھ بھی چلا جائے, لیکن حق و صداقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. جو لوگ حق و صداقت کی آواز آج بھی بلند کر رہے ہیں, اس واقعہ کربلا کی روشنی میں ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی روشنی میں اور جانساران امام کے جو جانسار ہیں ان کی روشنی میں ہمیں بھی اس کردار کو ادا کرنا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے بڑے اختصار گوئی سے کام لیا ہے, ان کی بڑی مہربانی, بڑی مصروف زندگی سے کچھ وقت مال محبت کرنے والے دوستوں کے لیے انہیں وقف کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. حافظ محمد غلام بھٹا یہ لڑکانہ سے سوال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آج کل میسج چل رہا ہے موبائل پر کہ چاند میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال مبارک کی تصویر آئی ہے, تو آپ اس پر تبصرہ کریں کہ یہ جو نشان نظر آتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کیا یہ واقعتا رسول اللہ علیہ السلام کے نال پاک کا نقش ہے؟ بٹا صاحب ایک تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے لاڑکانہ سے ہمیں یاد کیا, آپ کی بہت مہربانی. مجھے خیال گزرتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ میں آپ کی ایک محفل میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا, آپ نے بڑی خدمت میری کی تھی, آپ کا بڑا شکریہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی یاد رکھا ہوا ہے. دوسرا میں عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں لوگوں کے لیے ہدایت کے, وہ ہر روز ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اگر پہاڑوں کے اندر سے جنم لینے والی ایک اونٹنی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے, اگر طوفان نوح اللہ تعالیٰ کا ایک نشان بن جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اندر ایسے نشانات ابھرتے رہتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پتہ ملتا ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں. باقی رہ گئے نسبتیں, تو ہم لوگ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری پر غلامی پر فخر کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ کے ضمیر پر دستک دوں گا کہ ضمیر کے دروازے پر دستک دوں گا کہ صفا مروہ کیا ہے, حجر اسود کیا ہے, مقام ابراہیم کیا ہے. یہ جو آپ حاجی حضرات جاتے ہیں تو کنکر مارتے ہیں مخصوص جگہوں پر, یہ کیا ہے؟ دراصل یہ عظیم لوگوں کی یادیں تازہ کرنے والے نشان ہیں. تو ان کاموں سے دراصل کچھ بڑے لوگوں کی یاد ذہن میں آ جاتی ہے. عبادت تو اس لیے بن گئی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے, تو وہ یاد جو ہے وہ عبادت بن گئی ہے. لیکن اگر ان روشن نشانات کو شاعر بنا کر کے اللہ اس کو قرآن مجید میں دل کا تقویٰ قرار دے, تو حضور کے نالین پاک کے نقش سے محبت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, بلکہ حضور سے قریب کرنے والی بات ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ ہر جگہ ہر مقام پر جو کوئی نشان ابھرے اس سے ہم سے یہ دلیل لینا کہ کیا یہ حضور کا نقش ہے, میرے خیال میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے, اپنے عشق کو مہمیز لگائی جائے. تو یہ عاشق آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ جس وقت کسی میں ڈوب جاتا ہے پانی کی لہروں میں بھی اسے ہی دیکھتا ہے, چاند کے صفحے پر بھی اسی کو دیکھتا ہے, اور آفتاب کی کرنوں میں بھی اسی کو دیکھتا ہے, پھول کی پتیوں میں بھی اسی کو دیکھتا ہے, وہ پاس سے شہد کی مکھیاں گزرتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ درود پڑ رہی ہیں, اس کو پھر روایات بھی مل جاتی ہیں. تو ویسے مجھے کوئی انکار نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے بھی بڑی بات چاند کے بارے میں پہلے سے ہی ثابت ہے کہ یہ حضور کے اشارے پر اس نے اپنا کلیجہ شک کر لیا تھا, یہ دو نیم ہو گیا تھا, دو لخت ہو گیا تھا. باقی یہ جو مخصوص واقعہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, میں اسی پر گفتگو کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے, وہ ہر جگہ اپنے محبوب کے نام کو ظاہر کر دے. باقی وہ ہے یا نہیں ہے دیکھنے کی کوشش میں نے کی ہے, تلاش تو میری بھی جاری ہے. دعا کریں مجھے بھی دنیا میں ہر جگہ حضور کے نال ہی کا نقش نظر آئے. آپ کوئی اور
ایک سوال ہے, یہ قاضی نور الاسلام شمس صاحب کراچی سے, انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ سوال تو کافی لمبا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں ان کی تسلی سے. موجودہ حالات اور جدید تہذیب نے جس طرح ہمارے معاشرے میں اپنا اثر ڈالا ہے, نئی نسل کے جوان مرد اور عورتیں دینی مسائل سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں. ایسے نازک وقت میں حضرت شاہ جی نے اپنی بے پناہ روحانی, علمی, تدریسی, تحقیقی, تحریری اور تقریری, سماجی اور جماعتی خدمات اور مصروفیات میں سے وقت نکالا اور جدید دور کے تقاضے کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے حضرت قبلہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ نے براہ راست سوال و جواب کا ہفتہ وار سلسلہ شروع کر کے دین متین کی عظیم خدمت کا فریضہ انجام دیا. رب العالمین حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے عزم و ہمت میں استحکام بخشے اور آپ کا مبارک سایہ قائم و دائم رکھے تاکہ علم و دانش کا چشمہ جاری رہے اور متلاشیان حق ہدایت پاتے رہیں. حضرت قبلہ شاہ جی, مختصراً تمہید کے بعد سوال یہ ہے, موجودہ حالات میں عالمی میڈیا پر ایک ہی موضوع اور عنوان دہشت گردی اور اسلام پر خوب لکھا جا رہا ہے. اس مسئلے پر مسلم ممالک, علماء, مشائخ, دانشور, تاجر, سیاستدان, وکلاء, صحافی, بلکہ مسلم معاشرہ کا ہر فرد دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مذمت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عالمی امن کے ٹائٹل پر بعض عناصر نے ایک انتہائی خطرناک طرز عمل اختیار کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام مذاہب, اسلام, ہندو, عیسائی, سکھ, یہودی, بدھ مت, پارسی, سب کا خدا ایک ہے اور الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں. اس مسئلے اور فتنے سے متعلق علماء مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟
جناب محترم قاضی نور الاسلام شام صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے یاد فرمایا ہے. آپ تو ہماری کراچی کی محفلوں کی جان ہیں, تو آپ نے جو ای میل کیا. آپ کے سوال کے اندر ہی اصل میں آپ کا جواب بھی شامل ہے. آپ نے صرف نوحہ نہیں کیا ہے اس دور کا, آپ نے اس غم سے نکلنے کا ایک راستہ بھی متعین کیا ہے. ایک چیز جو مجھے کھٹکی ہے وہ اس نئے دور میں ایک نئی سازش ہے اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی فکر کے خلاف. وہ سازش یہ ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے, اسلام کے مخالفین کوشش کر رہے ہیں کہ اس تہذیب کے خطوط کو درم برم کریں اور دین مبین کی جو بنیادیں ہیں ان کو منہدم کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ایک عالمگیر مذہب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر دین سے کچھ سچائیاں لی جائیں جو مسلمہ ہیں, تو ان کو ملا کر کے ایک نیا مذہب تخلیق کر دیا جائے. انفارچونیٹلی جو مسلمانوں کے طبقہ میں سے جو علماء مفکرین اس تحریک اور سازش کا حصہ بن رہے ہیں, قابل صد افسوس بات یہ ہے, انہیں اس تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بنیادی طور پر یہ غلطی سب سے پہلے مسلمانوں میں کی تھی, مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں نے, جن میں ایک نام میں لینے لگا ہوں ابو الکلام آزاد کا ہے, انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جس وقت ام الکتاب لکھی تھی تو اس میں یہی کہا تھا کہ عالمگیر سچائیاں ہر مذہب کی یکساں ہیں. اس پر بڑا واویلا مچا تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں. پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, قطعی ایمان, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین ناسخ ہے, اس کے آنے کے بعد کسی مذہب اور کسی دین اور کسی سکول آف تھاٹ میں کوئی جان اور توانائی نہیں. اس کی طرف بڑھنا, اس سے متاثر ہونا دراصل دین مبین کے خلاف سازش ہوگی. میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ نام مختلف ہیں لیکن پکارا ایک ہی اللہ کو جاتا ہے, یہ ایک سانحہ ہے جو میں عرض کروں گا کہ اسلام نے صرف اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ بتایا ہے, باقی صفات ہیں اس کی. تو جتنے مذہب ہیں ان میں کہیں کوئی گاڈ کہتا ہے, کہیں کوئی برہما کہتا ہے, کہیں بھگوان کہہ دیا جاتا ہے, کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا نام لیے جاتے ہیں. لیکن ایک خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزی کا لفظ گاڈ ہے, اللہ کے لیے, اگر اس کے اندر کوئی اللہ کا نام کا تصور کر لے تو ہمیں کسی کی نیت پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس گاڈ کے بعد ایس لگا دیں تو گاڈز بن جاتا ہے. بذات خود اس میں شرک کا پہلو جو ہے وہ بارل کرین ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نام کو کوئی بدل کر کے یہ کہے کہ اس میں کوئی شرک کی بات آ جائے, این خیال استو محال استو جنو, اسی طرح اگر ای ایس لگا دیں تو گاڈ ایس بن جاتا ہے, ان کے تو مونس بھی بن جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو توحید کا تصور ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی یکتائی کی بات ہے, اس کی بے نیازی کی بات ہے, اس کے کسی کی اولاد نہ ہونے کی بات ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد مانی جا سکتی ہے, اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہودی ہیں, یہودیوں کے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں کے ہاں تو تثلیث ہے, تثلیث والے یا جو سارے ہی اللہ کے بیٹے بنے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاں خدا کا کیا تصور ہو سکتا ہے. ہندو مذہب میں تو کروڑوں خداؤں کو مانا جاتا ہے, اگر کہ ان کی کسی مذہبی کتاب میں ایک خدا کی بات کی جاتی ہے تو پھر بھی میں بتاؤں حلول کا عقیدہ تو موجود ہے. وہ تو جس وقت ہر مسلمانوں میں انہوں نے فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی ہے, اور وہ تو ہر چیز کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسک بیلیف جو ہے اسی میں بڑا فرق ہے. تو جناب اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا, ہمیں اسی کی ترجمانی کرنی چاہیے, لوگوں کو ظلمتوں سے اندھیروں سے نکالنا چاہیے. لوگ جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں گر رہے ہیں, تو مسلمان علماء مشائخ کو ان کی انگلیاں پکڑ کر کے انہیں آگ سے بچانا چاہیے. اگر فکری غلطیاں کہیں موجود ہیں, فکری مغالطے کہیں موجود ہیں, تو ہمیں میرے خیال میں معذرت خانہ لہجہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اسلام وہی ہے جو اسلام ہے, قرآن مجید میں ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ پیش کیا ہے انہیں کی اطاعت اسلام ہے. اس وقت میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی عرض کر سکتا تھا, ایک خاص بات آپ نے کہی ہے, انشاءاللہ اگلی کسی محفل میں ہم اس کو پھر ٹچ دیں گے. جرمنی سے اسنات احمد مرتضی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں. تو اسنات بھائی آپ میوچن میں ہوتے ہیں, تو وہاں جتنے مسلمان ہیں آپ کے ساتھ وابستہ, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اس پروگرام کو سنتے ہیں, تو ان کو میرا سلام بھی کہنا اور اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی تلقین بھی کرنا. آخری سوال عمران ہے لاہور سے, تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا تھا لیکن وہ ہے ہی جو ہے وہ نہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے, اب مجھے بتائیے میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے, وہ اور بیٹے بھی دینے پر وہ قادر ہے. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ آج کل تو بڑے سمی بصری طریقے نکل آئے ہیں, ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے, اور ایسے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جاتا ہے. بچوں کو ضرور جو مخصوص بچوں کے لیے اسکول ہوتے ہیں ان میں بھیجیں. کیا بعید ہے کہ اللہ اس بچے کو وہ علم نصیب فرما دے جو کسی اور کو نہ دے, اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. آپ مایوس نہ ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے کرم اور نعمت سے نوازے گا. ناظرین اس وقت ہمارے اس وقت کا اس نشست کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہم آخر میں امام حسین کی منقبت سن کر کے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں.
ایک پرد راہ یزید پر, ایک پرد راہ یزید پر, جو نہ چل سکے وہ حسین ہے, عہد وفا سے کسی طرح, عہد وفا سے کسی طرح, جو نہ ٹل سکے وہ حسین ہے, ایک پر براہ یزید پر. اکبر گیا اصغر گیا, قاسم گیا غازی گیا, اکبر گیا اصغر گیا, قاسم گیا غازی گیا, جو یہ سب لٹا کے بھی ہر قدم پہ سنبھل سکے وہ حسین ہے, جو یہ سب لٹا کے بھی ہر قدم پہ سنبھل سکے وہ حسین ہے. قانون کتنے ختم ہوئے, دستور کتنے بدل گئے, قانون کتنے ختم ہوئے, دستور کتنے بدل گئے, وہ زمانہ میرے دوستو, وہ زمانہ میرے دوستو, نہ بدل سکے وہ حسین.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلي عليه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار اللهم ربنا اجز شهداء الكربلاء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الجزاء أحسن الجزاء أحسن الجزاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وآل بيته وصحبه أجمعين
تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا